کے خلاف اقدام نہیں ہوگا. اصل حکم کیا تھا کہ یہ لوگ اگر یہ ہجرت نہیں کر رہے ہیں تو جو ان کے قوم کا مسئلہ ہے وہی ان کا ہوگا. پھر ان کو کوئی تحفظ جو ہے یہ بات کہہ کر حاصل نہیں ہو جائے گا کہ ہم تو مسلمان ہیں, مسلمان سے تو ہجرت کیوں نہیں کی. باقی یہ ہے کہ اگر کوئی لوگ آئیں تمہارے پاس اور پہلے سے مصالحت کر لیں اور یہ بتا دیں کہ نہ ہم اپنی قوم کے ساتھ ہو کر آپ سے لڑیں گے نہ آپ کے ساتھ ہو کر اپنی قوم سے لڑ سکتے ہیں, تو ہماری جو ہے یہ غیر جانبداری اسے کسی درجے میں آپ تسلیم کر لیں. تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ تسلیم کر لیں, اس لیے کہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ آپ کے خلاف جری ہو کر وہ اپنی قوم کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے میدان میں آ جاتے ہیں. تو چلیے وہ آپ کا ساتھ نہیں دے رہے تو آپ کے مخالف اور دشمن کا بھی ساتھ نہیں دے رہے, اسی کو غنیمت سمجھیے اور ایسے لوگوں کے خلاف اقدام نہ کیجیے. ستجدون آخرین, اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر تفصیل سے یہ کام دیے گئے. لیکن جب قتال فی سبیل اللہ ہماری فہرست سے خارج ہو چکا ہو تو یہ ساری باتیں اب بیکار نظر آتی ہیں ہمیں, کہ یہ ساری تفاصیل جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آؤٹ آف کانٹیکٹ ہے, اس کا کوئی ہمارے حالات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے بالفعل. وہ اس لیے ہے کہ وہ ایک تحریک کی حیثیت سے ایک انقلاب کا جذبہ جو ہے وہ در حقیقت مفقود ہو گیا ہے. دوبارہ اگر وہی شکل ہوگی تو یہ سارے مسائل پیش آئیں گے اور ان میں سے ایک ایک لفظ معلوم ہوگا متعلق ہے, اور یہ مسائل ہے جو عملی ہے جو پیش آتے ہیں. ستجدون آخرین, تم پاؤ گے اور لوگوں کو, ایک اور قسم بھی ہے لوگوں کی, یریدون یامنو کم, وہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہے, وہ یامنو قومہم, اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہے. علما ردو ان الفتنت, لیکن جب بھی کبھی کوئی آزمائش کا وقت آتا ہے تو فتنے کی گھڑی آتی ہے, ار کے صوفی ہاتھ اس میں اوندھے ہو جاتے ہیں, یعنی پھر وہ اپنی قوم ہی کا ساتھ دے بیٹھتے ہیں. فَإِن لَمْ يَعْتَذِرُوكُمْ, تو اگر یہ لوگ تم سے یکسو نہ رہے, وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ, اور تمہارے سامنے صلح کو پیش نہ کریں, وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ, اور اپنے ہاتھ نہ روکیں, تو فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ, تو پکڑو انہیں اور قتل کرو انہیں جہاں بھی پاؤ. وَأُولَئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا, اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے خلاف اللہ تعالیٰ نے اقدام کرنے کے لیے تمہیں کھلی سند عطا فرما دی. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً, اور کسی مومن کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے مگر خطا سے, بغیر ارادے کے. ایسے ہی کوئی تیر چلایا تھا, کوئی ارادہ نہیں تھا, کسی کو جان لگا, کوئی آدمی اپنی گن صاف کر رہا تھا اور وہ چل پڑی اور اس سے پتا نہیں تھا کہ لوڈڈ ہے اور کوئی مر گیا. یا جیسے آج کل عرب میں ایکسیڈنٹ جو ہوتے ہیں اس میں بھی وہ جو کار کو چلانے والا ہے اس پر وہ قتل خطا کا مقدمہ قائم ہوتا ہے, دیت لینی پڑتی ہے, اگرچہ اس کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا کسی کو قتل کرنے کا. تو ما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا, ومن قتل مؤمنا خطا, اور جو کوئی قتل کر دے مومن کو خطا سے غلطی سے, فتحریر رقبت مؤمنا, تو ایک تو اسے ایک مومن کے گردن کو چھڑانا ہوگا, ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا ہوگا. ودیت مسلمت الى اہلہ, اور دیت دینی ہوگی اس کے وارثوں کو, الا ان یصدقوا, سوائے اس کے کہ وہ وارث معاف کر دے, صدقہ دے دے, کہ وہ معاف کر دے کہ اس کی کوئی خطا نہیں, اس کی غلطی, اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا قتل کرنے میں, لہذا ہم وہ دیت نہیں اس سے طلب کرتے, لیکن اگر وہ مانگیں گے تو دیت دینی پڑے گی. وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ, اب اگر وہ تمہاری کسی دشمن قبیلے یا قوم سے تعلق رکھتا تھا, وَهُوَ مُؤْمِنٌ, اور وہ خود مومن تھا, ایک مومن تھا لیکن تھا کسی ایسے قبیلے اور قوم سے متعلق کہ جو تمہاری دشمن ہے, فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ, تو صرف ایک مومن گردن کا چھڑا دینا کافی ہو جائے گا, اس لیے کہ دیت تو دی جائے گی تو دشمنوں کو پہنچے گی وہ, لہذا وہ دیت نہیں دی جائے گی اس صورت میں, بلکہ صرف ایک مومن کی گردن چھڑا دینا یہ اس کا کفارہ ہوگا. وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ, کوئی معاہدہ اور میثاق ہے, فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ, تو پھر دیت بھی دینی ہوگی اس کے جو اہل ہیں, اس کے جو وارث ہیں ان کو, وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ, اور آزاد کرانا ہوگا کسی مسلمان کی گردن کو. فَمَن لَمْ يَجِدْ, اور جس کے اندر اس کی استطاعت نہ ہو, فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ, تو اسے روزے رکھنے ہوں گے دو مہینوں کے پے بپے, یعنی اس میں کوئی بھی وقفہ نہ آئے, اگر وقفہ ہو گیا تو پھر اثر نو شمار کیا جائے گا, اور 60 روزے مکمل کرنے ہوں گے. توبتم من اللہ, یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی توبہ کی ایک شکل. وکان اللہ علیم الحکیم, اور یقین اللہ علیم ہے اور حکیم ہے. ومن یقتل مومنا متعمدا, اور جو کوئی شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا, فجزاہ جہنم, تو اس کی سزا تو جہنم ہے. خالدا فیہا, وہ رہے گا اس میں ہمیشہ ہمیشہ. وغضب اللہ علیہ, اور اللہ کا غضب ہوگا اس پر. ولعنہ, اور اللہ اس کے پر لعنت فرمائے گا. وعد لہ عذابا عظیما, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تیار کیا ہوا ہے بہت بڑا عذاب. اس سے آپ اندازہ کیجئے, کسی مسلمان کو قتل کر دینا اللہ کے ہاں اور قرآن کے نزدیک وہ کس اہمیت کا حامل ہے, اور ہمارے معاشرے میں یہ چیز کس قدر عام ہو گئی. یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا, اے میرے ایمان, جب تم نکلو اللہ کی راہ میں تو تحقیق کر لیا کرو. ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مومنا, اور مت کہا کرو اس شخص سے جو تمہیں سلام کرے کہ تو مومن نہیں ہے. کہیں کوئی شخص آپ کو مل گیا, اس نے سلام کیا, گویا کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ سے امن میں رہے, اور آپ میں سے کسی کے دل میں ہے کہ اس کا مال لوٹنا کھسوٹنا چاہیے, تو آپ کہیں کہ نہیں, تم مسلمان کہاں سے ہو, کہاں سند ہے تمہارے پاس مسلمان ہونے کی, اور اسے قتل کرے اور اس کا مال جو ہے مال غنیمت سمجھ کے ہتھیار لے. تو یہ ہے وہ چیز جس سے روکا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنے بارے میں یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں تو اس کے اس دعوے کو رد نہیں کرنا چاہیے, تحقیق کرنی چاہیے. تحقیق کے بعد معلوم ہو کہ مسلمان نہیں ہے تو بات اور ہے, لیکن وہ فوری طور پر بغیر تحقیق کے اس کے دعوی اسلام کو رد کر دینا درست نہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا, اے میرے ایمان, جب تم نکلو اللہ کی راہ میں تو تحقیق کر لیا کرو. ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مومنا, اور مت کہا کرو اس شخص کو کہ جس نے تمہیں سلام کیا ہو کہ تم مومن نہیں ہے. تبتغون عرض الحیات الدنیا, تم کو چاہتے ہو دنیا کا ساز و سامان. فعند اللہ مغانم کثیرہ, تو اللہ کے پاس تو بہت بڑی بڑی غنیمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں میں لا ڈالے گا. کذالک کنتم من قبل, پہلے تم بھی ایسے ہی تھے جیسے یہ لوگ آج تمہیں نظر آ رہے ہیں, کبھی تم بھی اسی حالت میں تھے. فمن اللہ علیکم, تو اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا ہے, اللہ کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں ایمان اور اسلام کی راہ جو ہے وہ دکھا دی. فتبینوا, تو تحقیق کیا کرو. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا, یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. لا یستوی القاعدون من المؤمنین, برابر نہیں ہے اہل ایمان میں سے بیٹھ رہنے والے, یعنی جنگ کے لیے نہ نکلنے والے. غیر اولی الضرر, جو کہ بغیر کسی عذر کے ہو, کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو, کوئی مجبوری بھی نہ ہو, کوئی تکلیف نہ ہو, بیماری نہ ہو. والمجاہدون, اور وہ مجاہد فی سبیل اللہ, جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. بأموالہم وأنفسہم, اپنی جانوں سے اور اپنے مال سے. یعنی یہ برابر نہیں ہے, ایک وہ جو اللہ کی راہ میں قتال کر رہے ہیں اور ایک وہ جو گھروں میں بیٹھ رہے ہیں. فضل اللہ المجاہدین بأموالہم وأنفسہم علی القاعدین درجہ, اللہ نے فضیلت دی ہے اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو, بیٹھ رہنے والوں پر ایک بہت بڑے درجے کی. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اور سب سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اچھا. یہاں اس کو نوٹ کر لیجئے کہ اصل میں جب تک نفیر عام نہ ہو, حکم یہ نہ ہو کہ ہر شخص نکلے, اس وقت تک تو فرق ہوگا صرف درجے کا. جو نکل رہا ہے وہ اعلیٰ درجہ لے گیا, جو نہیں نکلا ہے وہ اس اعلیٰ درجے سے محروم رہ گیا, لیکن مسلمان ہے, اس کا درجہ اللہ کے ہاں کچھ نہ کچھ ہے. لیکن جب نفیر عام ہو جائے, جیسے غزوہ تبوک کے موقع پر ہوئی, تو جو پیچھے رہ گیا بلا عذر, وہ یقیناً اب وہ خطرے میں ہے, وہ یا منافق ہے یا یہ ہے کہ اگر وہ بہت ہی خلوص و اخلاص کے ساتھ توبہ کرے اور اللہ توبہ قبول فرما لے تو دوسری بات ہے, ورنہ یہ کہ وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے. تو یہ معاملہ جو ہے ہر حال میں نہیں ہے جو یہاں آ رہا ہے, بلکہ یہ ہے کہ یہ اس وقت ہے جبکہ نفیر عام نہیں ہے, ہر شخص کو نکلنے کا حکم نہیں ملا ہے. وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما, اور اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے مجاہدوں کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کے ذریعے. درجات من ہو, یہ درجے ہوں گے اس کی طرف, اس کی طرف سے, اس کی جانب سے. ومغفرت ورحمہ, اور مغفرت اور رحمت. وکان اللہ غفور الرحیم, اور اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے. ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم,
یقیناً وہ لوگ جن کی جانیں قبض کرتے ہیں فرشتے وہ اس حال میں ہوتے ہیں کہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. مراد یہاں پر ہے آگے چل کر واضح ہو جائے گا جنہوں نے ہجرت نہیں کی, جو دار الکفر میں رہے ہجرت کا حکم ہونے کے باوجود ہجرت نہیں کی تو گویا کہ اپنے اوپر ظلم کیا. اب اس حال میں اگر موت آ گئی اور فرشتے اس کی جان قبض کرنے کے لیے آئے ہیں تو وہ سوال کریں گے قالوا فیما کنتم, یہ تم کس حال میں تھے, کہاں رہ رہے تھے, دعویٰ ایمان کا اور رہ رہے ہو دار الکفر میں جبکہ ہجرت فرض کی جا چکی ہے. قالوا كنا مستضعفين في الارض, تو وہ اس وقت کہیں گے کہ ہم کمزور لوگ تھے زمین میں, ہمارے پاس کوئی راز راہ نہیں تھا, کوئی سواری نہیں تھی کہ ہجرت کر سکتے, ہم بہت دبے ہوئے لوگ تھے. قالوا ولم تكن ارض الله واسعه, وہ فرشتے کہیں گے کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں ہے, فتهاجروا فيها, کہ تم اس میں ہجرت کرتے, فاولئک مأواهم جهنم, تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ ہوگا جہنم, وساط مسیرہ, اور وہ بہت بری جگہ ہے. الا المستضعفین, سوائے ان کمزور اور ضعیف لوگوں کے, من الرجال والنساء والولدان, جو مردوں میں سے ہوں چاہے عورتوں میں سے چاہے بچوں میں سے, بوڑھے عورتیں اور بچے, لا یستطیعون حیلۃ, کہ جن کے پاس کوئی ذریعہ موجود نہ ہو, ولا یہتدون سبیلا, جنہیں کوئی راستہ بھی معلوم نہ ہو, وہ نکلے تو کدھر کو نکلے, جائیں تو کہاں جائیں, نہ ان کے پاس کوئی زیادہ راہ ہے, نہ کسی قافلے میں شریک ہو سکتے ہیں, نہ کسی راہبر کو لے سکتے ہیں ساتھ, نہ خود راستے سے باخبر ہیں. اگر اس طرح کا مجبور کوئی ہو گیا ہے بالکل اور وہ ہجرت سے قاصر رہا ہے تو فرمایا کہ فاولئک عفا اللہ ان یعفو عنہم, یہ وہ لوگ ہیں کہ عنقریب اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا, امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرمائے گا. وکان اللہ عفوا غفورا, اور اللہ تعالیٰ بہت ہی بخشنے والا اور معاف فرمانے والا ہے. ومن یہاجر فی سبیل اللہ, اور جو کوئی ہجرت کرے گا اللہ کی راہ میں, یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا, تو وہ پائے گا اللہ کی زمین میں بہت جگہ اور بہت ہی کشائش اور کشادگی, یعنی یہ کہ اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے. ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ, اور جو شخص اپنے گھر سے نکلا اللہ اپنے گھر سے نکل کھڑا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے, مہاجرا الی اللہ و رسولہ, ثم یدرک الموت, پھر اسے آ لیا موت نے, یعنی ابھی دار الہجرت نہیں پہنچا, مدینے تک نہیں رسائی ہوئی, راستے ہی میں موت نے آ لیا, فقد وقع اجرہ علی اللہ, تو اس کا اجر اللہ کے ذمے قائم ہو گیا, یعنی یہ کہ اس نے نیت بھی کی, گھر سے نکل بھی کھڑا ہوا, لیکن یہ کہ شو میں یہ قسمت کہ دار الہجرت تک پہنچنا نصیب نہیں ہوا, لیکن یہ کہ اس سے اخروی اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی, اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے. فقد وقع اجرہ علی اللہ وکان اللہ غفور الرحیم, اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ, اور جب تم زمین میں نکلو, فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ, تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے, گناہ نہیں ہے کہ تم نماز میں قصر کر لو, نماز میں کمی کر لو. فَإِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور اس حال میں بھی کہ تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تمہیں ستائیں گے کافر لوگ, یعنی پہلی بات ہے مجرد سفر کی, سفر میں نکلے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے کہ قصر کر لو, اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ دشمن حملہ نہ کر دے اور یہ حالت خوف ہے تو اس حال میں بھی قصر کیا جا سکتا ہے. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا, یقیناً کافر کو تمہارے لیے ہے ہی کھلے دشمن. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ, اب یہ قصر یا صلاۃ الخوف کی خاص شکل بیان کی جا رہی ہے, جبکہ خود حضور موجود ہوتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, اور ظاہر بات ہے کہ کوئی مسلمان بھی اس کے لیے تیار نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ حضور کی امامت سے محروم رہے, لہذا سب چاہتے تھے کہ حضور کے ساتھ ہم نماز پڑھیں. اب کیسے ہو, پورا لشکر ایک دفعہ نماز پڑھے گا تو اندیشہ ہے کہ دشمن عین اسی وقتات میں ہو اور حملہ کر دے اور بہت بڑا نقصان ہو جائے, تو بڑا تفصیلی حکم آیا ہے کہ دو حصوں میں لشکر تقسیم ہو جائے, ایک حصہ پہلے حضور کے ساتھ آدھی نماز پڑھ لے اور پھر وہ واپس آئے اور اپنا جو ہے اسلحہ وغیرہ سنبھال لے اور پہرا دے, اور بقیہ نماز جو ہے حضور کی امامت میں وہ دوسرا حصہ جو ہے لشکر کا وہ ادا کرے, اور پھر وہ اپنی باقی نماز جو ہے دونوں علیحدہ علیحدہ ادا کرے. یہ تفصیل ہے, اس کی ضرورت صرف پیش آئیے حضور کے زمانے میں. بعد میں ظاہر بات ہے کسی کا یہ مقام اور مرتبہ نہیں ہے کہ لازماً اسی کی امامت کو لوگ اپنے لیے ضرور پسند کرے, تو پھر اس کی کوئی چندہ ضرورت نہیں ہوگی. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ, اور جب اے نبی آپ خود ان میں موجود ہو, بِنَفْسِ نَفِیس, فَأَقِمْ لَهُمُ الصَّلَاةَ, اور آپ قائم کریں ان کے لیے نماز, فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ, تو ہونا چاہیے کہ ایک گروہ تو ان میں سے ہو جائے آپ کے ساتھ, وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ, اور لے لے وہ اپنے ساتھ اپنا اسلحہ, فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ, تو جب وہ سجدے میں ہو تو دوسرے لوگ جو ہیں وہ ان کے پیچھے رہیں, وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى, اور پھر آئے دوسرا گروہ, لم یسلو, جنہوں نے نماز نہیں پڑھی, فل یسلو مات, تو اب وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے, ولی یاخذوا حذرهم واسلحتهم, اور وہ اب سنبھال لیں اپنا بچاؤ بھی اور اپنا اسلحہ بھی, ود الذین کفروا, یہ تو چاہتے ہیں یہ کافر لوگ, لو تغفلون, کہ کسی طرح تم غافل ہو جاؤ, نماز میں سب کے سب منہمک ہو جاؤ, ان اسلحتکم وامتعتکم, تم غافل ہو جاؤ اپنے اسلحہ سے اور اپنے اسباب سے, مال و اسباب سے, فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً, تو وہ ٹوٹ پڑے تم پر یک بارگی, وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ, اور اگر کوئی بارش کی وجہ سے تکلیف ہو, او کنتم مرضیٰ, یا تم بیمار ہو, اَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ, تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اپنا اسلحہ رکھ دو, اسلحہ مت اٹھاؤ, وَخُذُوا حِذْرَكُمْ, لیکن یہ کہ اپنی بچت کی چیزیں ساتھ لے لو, بچت سے مراد ڈھال ہے, کہ ڈھال ضرور ساتھ رہنی چاہیے, خود لگا ہوا رہنا چاہیے, جو بھی حفاظت کے لیے چیزیں ضروری ہیں وہ ضرور اپنے پاس رکھو, اگر اسلحہ جو ہے پورا تلوار اور نیزہ لے کر نماز پڑھنے میں دقت ہو رہی ہے تو پھر یہ ہے کہ اس کو اپنے سے رکھ دو تو کوئی حرج نہیں. وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا, یقیناً اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کیا ہوا ہے. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ, اور جب تم اس طرح نماز ادا کر چکو, فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ, اب یاد رکھو اللہ کو, ذکر کرتے رہو اللہ کا, کھڑے بھی بیٹھے بھی اور اپنے پہلوؤں کے بل لیتے ہوئے بھی, فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ, اور جب تم امن میں آ جاؤ, اطمینان حاصل ہو جائے, وہ خوف نہ رہے, فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, تو نماز کو قائم کرو جیسے کہ نماز کے قائم کرنے کا حق ہے, اس کے تمام قواعد کے ساتھ, آداب کے ساتھ, شرائط کے ساتھ, جماعت کا پورا اہتمام. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, یقیناً نماز اہل ایمان پر فرض ہے, معین اوقات کے ساتھ, یہ طے شدہ اوقات ہیں, ان کی ادائیگی جو ہے ان کی پابندی کے ساتھ نماز کی ادائیگی لازمی ہے. وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ, اور اپنے دشمنوں کے تعاقب میں ڈھیلے نہ پڑو, کمزور اور سست نہ پڑو. یہ کوئی جنگ ہو گئی ہے اور جنگ میں زخمی بھی ہے اور تھک بھی گئے ہیں, لیکن اب موقع ایسا ہے کہ دشمن کا تعاقب کا بھی حکم دیا جا رہا ہے, تو اس وقت کچھ لوگ پہلو تو ہی کرتے تھے, ان کو ذرا للکارا گیا ہے, ان کی حمیت دینی کو ذرا جھنجھوڑا گیا ہے. وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ, اور اپنے دشمن کے تعاقب میں سستی نہ کرو. ان تکونوا تعلمون, اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے, تمہیں کوفت اور اذیت پہنچتی ہے, فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ, تو انہیں بھی تو تکلیفیں پہنچتی ہیں جیسی تمہیں پہنچتی ہیں. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ, اور تمہیں اللہ سے اس اجر و ثواب کی توقع ہے جس کی انہیں کوئی توقع نہیں ہے, لہذا تمہارا ڈھیلا پڑنا جو ہے وہ تو کسی طرح سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. جیسے کہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ انجم سسم کر ہوں فقط مسر قوم کر ہوں مسلو, اگر تمہیں ترکہ لگا ہے غزوہ احد میں تو تمہارے دشمنوں کو بدر میں اتنا ہی بڑا ترکہ لگ چکا ہے, لیکن تم نے دیکھا کہ ایک سال کے اندر اندر وہ اپنی قوت کو مجتمع کر کے وہ تم پر آ کر حملہ آور ہو گئے. اسی طریقے سے تمہیں بھی اللہ تعالیٰ کی حمیت میں اور دین کی حمایت میں اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ہر وقت جان کو ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں اترنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. اسی کے ساتھ اس کو شامل کر لیجئے کہ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ, دشمن کے تعاقب میں سستی نہ دکھاؤ. ان تکونوا تَعْلَمُونَ, اگر تمہیں کوئی علم پہنچتا ہے, تکلیف پہنچتی ہے, فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ, تو انہیں بھی تو تکلیف پہنچتی ہے جیسے تمہیں پہنچتی ہے. اور اگلا ٹکڑا ہے جو اس کی جان ہے اس آیہ مبارکہ کی, وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ, تمہیں تو جنت کی امید ہے, اللہ کی مغفرت اور رضا کی امید ہے, وہ تو ان امیدوں سے بھی خالی ہے. وکان اللہ علیما حکیما, اور اللہ تعالیٰ کل علم رکھنے والا اور کمال حکمت والا ہے. سورہ نساء کا 16 رکوع. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما. صدق اللہ العظیم. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے نازل فرمائی ہے آپ کی جانب یہ کتاب یعنی قرآن حکیم حق کے ساتھ. لتحکم بین الناس, تاکہ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے مابین. بما اراک اللہ, اس چیز کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھائی ہے, جو اللہ نے آپ کو بصیرت عطا فرمائی ہے, اس کے ذریعے سے آپ اس کتاب کی روشنی میں لوگوں کے معاملات طے کریں, ان کے مقدمے فیصل فرمائیں. ولا تکن للخائنین خصیما, اور آپ خیانت کرنے والوں کے لیے نہ جھگڑیں. یعنی یہ کہ کوئی مسلمان ہے, اس کا کوئی جھگڑا کسی یہودی سے ہو گیا ہے, لیکن یہ کہ یہودی اس جھگڑے میں برحق ہے, اس کا موقف درست ہے, اور اس مسلمان کا معاملہ غلط ہے. تو یہاں صرف یہ بات کہ ایک مسلمان کا معاملہ ہے, اس کی طرفداری صحیح نہیں ہوگی. وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ, اور اللہ تعالیٰ سے استغفار فرمائیے. اِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا, یقیناً اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ, اور مت جھگڑیے ان لوگوں کی جانب سے جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں. اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا, اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے وہ لوگ کہ جو نہایت خیانت کرنے والے اور نہایت گناہگار ہیں. ان آیات کی روشنی میں ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے. جو لوگ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہر کلمہ وہ کی شفاعت حضور فرمائیں گے, اور کسی کردار کا اور کسی کے انسان کے اپنے عمل کا اور اس کی سیرت کا کوئی معاملہ جو ہے اس سے متعلق نہیں ہے, وہ ان آیات پر ذرا غور کریں کہ حضور کو روکا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی جانب سے آپ نہ جھگڑیے کہ جو خائن ہیں, خیانت کرنے والے ہیں, دغا باز ہیں, جن کا اپنا کردار غلط ہے, ان کے لیے آپ کی کوئی شفاعت یا آپ کی کوئی سفارش نہ ہو. یستخفون من الناس, یہ لوگوں سے تو شرماتے ہیں اور چھپتے ہیں. ولا یستخفون من اللہ, اور اللہ سے نہیں شرماتے. اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ جب انسان فرض کیجیے تنہائی میں ہے, کوئی گناہ کر رہا ہے, تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے, لوگوں کی نگاہوں سے چھپ رہا ہے لیکن اللہ سے نہیں چھپ رہا. وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ, اور وہ یعنی اللہ ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے جبکہ وہ مشورے کر رہے ہوتے ہیں ایسی باتوں میں جو اللہ کو پسند نہیں ہے. فَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا, اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے. ہاں انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا, کلو یہ تم لوگ ہو جو جھگڑ رہے ہو ان کی جانب سے دنیا کی زندگی میں. یعنی یہ کہ ظاہر بات ہے معاشرہ ایک ہی تھا, ایک ہی قبیلے میں مومنین صادقین بھی ہیں, منافقین بھی ہیں. اب کسی منافق کا معاملہ ہے, اسی قبیلے کے کچھ صاحب ایمان افراد جو ہیں وہ ان کی حمایت میں کوئی بات کہہ دیتے ہیں, تو چونکہ ابھی بہرحال اصلاح کا عمل جاری تھا, حضور تصفیہ فرما رہے تھے, کبھی کبھی کسی مسلمان کی طرف سے ایسی کسی بات کا ہو جانا وہ خلاف قیاس نہیں, اس پر متوجہ کیا جا رہا ہے کہ تم ان سے اس دنیا کی زندگی میں تو جھگڑ رہے ہو ان کے بارے میں. فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, تو قیامت کے دن اللہ سے کون جھگڑے گا ان کی طرف سے, کون ان کا مقدمہ لڑے گا, کون ان کی حمایت کرے گا, کون ان کی سفارش کرے گا اللہ کے مقابلے میں. اَمَّنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا, یا کون ہوگا کہ جو ان کا ذمہ دار بنے. فَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ, اور جو کوئی بھی کسی بری حرکت کا ارتکاب کر بیٹھے یا اپنے اوپر کوئی ظلم کر بیٹھے,
ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے استغفار کرے، یجد اللہ غفور الرحیم، تو وہ اللہ کو پائے گا کہ وہ مغفرت فرمانے والا بھی ہے، رحم فرمانے والا بھی. یعنی جو پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ سیدھی بات یہ کہ غلطی ہو گئی، غلطی کا اعتراف کرو اور اس غلطی پر اللہ سے استغفار کرو. اس سیدھے راستے کو چھوڑ کر ادھر ادھر کے حمایتی ڈھونڈ کر لانا اور جچہ بندی کرنا اور اس سے یہ سمجھنا کہ شاید دنیا میں بھی چھوٹ ہو جائے اور آخرت میں بھی چھوٹ ہو جائے، تو یہ در حقیقت حماقت ہے، حماقت کے سوا کچھ نہیں. ومن یکسب اثما فانما یکسبه علی نفسه، اور جو کوئی بھی کوئی گناہ کماتا ہے تو وہ اس کا وبال اپنے ہی اوپر لیتا ہے، وہ کماتا ہے اسے اپنے ہی خلاف. وکان اللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. ومن یکسب خطیئتا او اثما ثم یرمی به بریئا، اور اگر کوئی شخص جو شخص کے کوئی برائی یا گناہ کمائے اور پھر اس کی تہمت لگا دے کسی ایسے شخص پر جو اسے بری ہو، فقد احتمل بہتانا واثما مبینا، تو اس نے تو اپنے سر اٹھا لیا ہے بہت بڑا بہتان اور بہت بڑا اور روشن گناہ، کھلا گناہ. یعنی ایک کو خطا خود کی، اس کا اعتراف اور نہ کرنا اور چھپانا، اور پھر کسی بے گناہ کے سر اس خطا کا الزام تھوپ دینا. یہ گویا کہ ظلمات بعضها فوق بعض، یہ تاریکیوں پر تاریکیاں ہیں. ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ، اور اے نبی اگر اللہ کی فضل اور رحمت آپ کے شامل حال نہ ہوتی، لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک، تو ان میں سے ایک گروہ کو اس بات پر تل ہی گیا تھا کہ آپ کو گمراہ کر دے. صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ان آیات کے پس منظر میں کوئی واقعہ ہے، کوئی خاص مقدمہ ہے، اس مقدمے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طریقے سے دھوکہ دینے کی کوشش کی گئی، جس سے کہ اللہ تعالیٰ نے بر وقت آپ کو متنبع فرما دیا اور بچا لیا. ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی آپ پر، لہمت طائفۃ منہم، تو ان میں سے ایک گروہ نے تو یہ پوری کوشش کی تھی، ان یضلوا کا، کہ وہ آپ کو گمراہ کر دے. وما یضلون الا انفسہم، اور وہ نہیں گمراہ کر رہے مگر اصرف سوائے اپنے آپ کے. وما یضرون من شیء، یضرونک من شیء، اور وہ ہرگز آپ کو کوئی ضرر اور نقصان نہیں پہنچا سکیں گے کچھ بھی. وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اور اللہ نے تو آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی. وعلمک ما لم تکن تعلم، اور آپ کو وہ ساری چیزیں سکھائیں جو آپ نہیں جانتے تھے. وکان فضل اللہ علیک عظیما، اور یقیناً اللہ کا فضل آپ پر جو ہے وہ بہت بڑا ہے. لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کے آپس کے جو تنہائیوں کے مشورے ہیں اس میں سے اکثر میں کوئی خوبی نہیں ہے، خیر نہیں ہے، بھلائی نہیں ہے. یہ نجوہ کہتے ہیں علیحدہ ہو کر سرگوشیاں کرنا، کانا پھوسی کرنا. تو اکثر و بیشتر جن لوگوں کے دلوں میں کوئی روگ ہوتا ہے، کسی اجتماعیت میں جو کوئی صرف کالمسٹ عنصر بن جاتا ہے، جو اس میں کسی اور رخ پر چلنا چاہتا ہے، اور جو بھی اول الامر ہے، صاحبان امر ہے، ان کی کوئی مخالفت کرنا چاہتا ہے، تو وہ روش اختیار کرتے ہیں کہ کونوں کھجروں میں ادھر ادھر مل کر بیٹھے ہوئے سرگوشیاں کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں. تو اس کا سدے باب کیا جا رہا ہے. اس پر سورہ مجادلہ میں تو بڑی مفصل بحث ہے، لیکن یہ کہ یہ ایک بڑی ابتدائی بات ہے جو یہاں آ رہی ہے. لا خیر فی کثیر من نجواہم، یہ علیحدگی میں بیٹھ کر مشورے اور سرگوشیاں جو ہے اکثر حال میں ان میں کوئی خیر نہیں ہوتا. الا من امر بصدقۃ، سوائے اس کے کہ کوئی علیحدگی میں جا کر کسی کو حکم دے، مشورہ دے کہ بھائی اللہ نے تمہیں دولت عطا کی ہے، کوئی صدقہ نکالو، اللہ کے راہ میں کوئی خرچ کرو. او معروف، یا تنہائی میں جا کر کوئی نیک مشورہ دے، نیکی کا کام کرنے کا حکم دے. او اصلاح بین الناس، یا لوگوں میں اگر کہیں جھگڑا ہو گیا ہے تو علیحدہ علیحدہ انہیں سمجھایا جاتا ہے، ایک دوسرے کی بات جو ہے ایک دوسرے تک پہنچانے کے لیے علیحدہ علیحدہ دونوں کو رام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو یہ تو استثناءات ہیں، اگر اس کے لیے کوئی علیحدگی میں بات کرے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اکثر و بیشتر باتیں جو ہیں وہ اس کے لیے نہیں ہوتی، کسی اور لیے مقصد کے لیے ہوتی ہیں، اور وہ خیر سے خالی ہے. ومن یفعل ذلك ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، اور جو کوئی یہ کام کرے گا، امر بصدقۃ اور معروف اور اصلاح بین الناس، جو یہ کام کرے گا اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تو عنقریب ہم اسے عطا فرمائیں گے بہت بڑا اجر. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى, اور جو کوئی محاد بناتا ہے رسول کے خلاف, زدم زدہ کی روش اختیار کرتا ہے رسول کے خلاف, اس کے بعد کہ اس پر حق واضح ہو چکا, ہدایت اس پر منکشف ہو چکی, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اور اہل ایمان فضل اللہ علیک و رحمتہ, اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی آپ پر, لہمت طائفۃ منہم, تو ان میں سے ایک گروہ نے تو یہ پوری کوشش کی تھی, ان یضلوا کا, کہ وہ آپ کو گمراہ کر دے, وما یضلون الا انفسہم, اور وہ نہیں گمراہ کر رہے مگر اصرف سوائے اپنے آپ کے, وما یضرون من شیء, جتنی یضرون کا من شیء, اور وہ ہرگز آپ کو کوئی ضرر اور نقصان نہیں پہنچا سکیں گے کچھ بھی. وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ, اور اللہ نے تو آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی, وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, اور آپ کو وہ ساری چیزیں سکھائیں جو آپ نہیں جانتے تھے, وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, اور یقیناً اللہ کا فضل آپ پر جو ہے وہ بہت بڑا ہے. لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَجْوَاهُمْ, ان کے آپس کے جو تنہائیوں کے مشورے ہیں اس میں سے اکثر میں کوئی خوبی نہیں ہے, خیر نہیں ہے, بھلائی نہیں ہے. کہ نجوا کہتے ہیں علیحدہ ہو کر سرگوشیاں کرنا, تانا پھوسی کرنا, تو اکثر و بیشتر جن لوگوں کے دلوں میں کوئی روگ ہوتا ہے, کسی اجتماعیت میں جو کوئی صرف کالمسٹ عنصر بن جاتا ہے, جو اس میں کسی اور رخ پر چلنا چاہتا ہے, اور جو بھی اولی الامر ہے, صاحبان امر ہے, ان کی کوئی مخالفت کرنا چاہتا ہے, تو وہ روش اختیار کرتے ہیں کہ کونوں خضروں میں ادھر ادھر مل کر بیٹھے ہوئے سرگوشیاں کر رہے ہیں, سازشیں کر رہے ہیں, تو اس کا سب جواب کیا جا رہا ہے. اس پر سورہ مجادلہ میں تو بڑی مفصل بحثیں, لیکن یہ کہ یہ ایک بڑی ابتدائی بات ہے جو یہاں آ رہی ہے. لا خیر فی کثیر من نجواہم, یہ علیحدگی میں بیٹھ کر مشورے اور سرگوشیاں جو ہے اکثر حال میں ان میں کوئی خیر نہیں ہوتا, الا من امر بصداقت, سوائے اس کے کہ کوئی علیحدگی میں جا کر کسی کو حکم دے, مشورہ دے کہ بھائی اللہ نے تمہیں دولت عطا کی ہے تو صدقہ نکالو, اللہ کی راہ میں تو خرچ کرو, او معروف, یا تنہائی میں جا کر کوئی نیک مشورہ دے, نیکی کا کام کرنے کا حکم دے, اور اصلاح بین الناس, یا لوگوں میں اگر کہیں جھگڑا ہو گیا ہے تو علیحدہ علیحدہ انہیں سمجھایا جاتا ہے, ایک دوسرے کی بات جو ہے ایک دوسرے تک پہنچانے کے لیے علیحدہ علیحدہ دونوں کو رام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو یہ تو استثناءات ہے, اگر اس کے لیے کوئی علیحدگی میں بات کرے تو کوئی حرج نہیں, لیکن اکثر و بیشتر باتیں جو ہیں وہ اس کے لیے نہیں ہوتی, کسی اور بھی مقصد کے لیے ہوتی ہیں, اور وہ خیر سے خالی ہے. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما, اور جو کوئی یہ کام کرے گا, امر بصدقت اور معروف اور اصلاح بین الناس, جو یہ کام کرے گا اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے, تو عنقریب ہم اسے عطا فرمائیں گے بہت بڑا اجر. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى, اور جو کوئی محاذ بناتا ہے رسول کے خلاف, زدم زدہ کی روش اختیار کرتا ہے رسول کے خلاف, اس کے بعد کہ اس پر حق واضح ہو چکا, ہدایت اس پر منکشف ہو چکی, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اور اہل ایمان کی روش کو چھوڑ کر کوئی اور روش اختیار کرتا ہے, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى, تو ہم بھی حوالے کر دیں گے اس کو اسی کے جس کو کہ اس نے اختیار کیا, وَنُصْلِهِ جہنم, اور اسے جھونکیں گے جہنم میں, وَسَاءَتْ مَصِيرًا, اور وہ بہت بری جگہ ہے, بہت برا ٹھکانہ ہے. یہ ہے وہ آیت جس کے بارے میں امام شافعی کا قول یہ ہے
کہ انہیں اجماع کے حجت ہونے کی دلیل اس آیت سے ملی، بلکہ روایت یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ 300 مرتبہ میں نے قرآن پڑھا شروع سے آخر تک اس بات کی تلاش میں کہ اجماع کے حجت ہونے کی کوئی دلیل کہیں سے مجھے ملے قرآن سے. 300 مرتبہ میں یہ بات سامنے نہیں آئی. 301 مرتبہ جب تلاوت کر رہے تھے تو اس آیت پر نگاہ ٹکی کہ وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، وہ اہل ایمان کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے. یہ ہے در حقیقت اجماع امت کے خلاف کسی روش کو اختیار کرنا. تو اس پر یہ بڑی شدید وعید ہے، نولہ ما تولا، تو ہم بھی اس سے اپنی تائید اور نصرت سلب کر لیتے ہیں، حوالے کر دیتے ہیں اسی سے کہ جدھر دفع ہونا چاہتے ہو دفع ہو جاؤ، پر اس سے ہی جہنم، اور انجام کار کے طور پر ہم اسے جھونکیں گے جہنم میں، وساعت مصیرہ، وہ بہت برا ٹھکانا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یہ آیت جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اب یہ دوسری مرتبہ پھر آ گئی، اللہ تعالیٰ اسے تو ہرگز معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. اور شرک کا تصور جو ہے صرف بت پرستی ہی کو ذہن میں نہ رکھیے، شرک کا وسیع تصور، اب اس کے بیان کرنے کا یہ وقت نہیں ہے، لیکن صرف متوجہ کر رہا ہوں کہ کوئی محدود تصور نہیں، شرک کی جملہ اقسام ان سب کو سامنے رکھ کر طے کرنا ہوگا اور ان سے بچنے کا فیصلہ کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ اسے تو ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، البتہ بخش دے گا اس سے کم تر جو گناہ ہے جس کو چاہے گا. یعنی یہ بھی کوئی اوپن لائسنس نہیں ہے کہ باقی گناہ کرتے رہو، بلکہ یہ کہ اللہ نے امید دلائی ہے کہ کم تر گناہ کی بخشش کا بغیر توبہ اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے، چاہے گا تو معاف فرما دے گا. لیکن یہ ہے کہ شرک کا کوئی اللہ کی طرف سے وعدہ نہیں، بلکہ تنبیہ ہے کہ اللہ اسے معاف نہیں کرے گا. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو وہ تو بھٹک گیا، بہت دور کا بھٹک جانا. اِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، یہ مشرکین عرب کا جو شرک ہے کہ انہوں نے دیویاں ٹھہرایا ہوا تھا کہ یہ لات ہے، عزا ہے، منات ہے، اور وہ اپنے خیال میں فرشتوں کو سمجھتے تھے کہ وہ خدا کی بیٹیاں ہیں. تو اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ نہیں پکار رہے اللہ کے سوا مگر کچھ مؤنثوں کو، اناثا. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور حقیقت میں یہ پکار رہے شیطان کو، لات اور عزا کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے. تو در حقیقت ان کی دعائیں جو ہیں وہ شیطان سے، شیطان جو سرکش ہے. لعنہ اللہ، اللہ نے اس پر لعنت فرمائی تھی. وقالا، اس نے یہ کہا تھا، لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، کہ اللہ میں تیرے بندوں میں سے اپنا معین حصہ وصول کر کے رہوں گا. یعنی بنی آدم میں سے ایک بڑی تعداد کو ہم تو ڈوبے ہیں سنم، تم کے کچھ بھی لوٹ لے ڈوبیں گے کہ مشتاق، انہیں بھی ہم میں غرق کر کے رہوں گا گمراہی میں اور جھکا کر رہوں گا جہنم میں. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور میں لازمًا ان کو گمراہ کروں گا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور انہیں میں بڑے سبز باغ دکھاؤں گا آرزوؤں کے اور امیدوں کے اور طول عمل کے. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں انہیں حکم دوں گا. فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، تو وہ چوپایوں اور مویشیوں کے کانوں کو وہ تکیر دیں گے. یہ بھی کچھ بتوں کے نام پر، جن جانوروں کو یا دیویوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا تو اس کی علامت کے طور پر ان کے کانوں کو چیر دیتے تھے کہ یہ فلاں دیوی کے نام کا ہے اور یہ فلاں دیوتا کے نام پر چھوڑا ہوا ہے. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں انہیں حکم دوں گا. فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تو وہ اللہ تعالیٰ کی جو خلقت ہے اور اللہ تعالیٰ نے جس طور سے تخلیق فرمایا ہے اس میں تبدیلی کریں گے. یعنی مردوں کو وہ مشابہت اختیار کریں گے عورتوں کی، اور عورتوں کو آبادہ کروں گا کہ وہ مشابہت اختیار کریں مردوں کی. یہ بھی در حقیقت اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرنا ہے. اور جس پر کہ حضور کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے ان عورتوں کو جو مردوں کی سا لباس اور وضاقتہ اختیار کریں، اور ان مردوں پر کہ جو عورتوں کی سی وضاقتہ اور لباس اختیار کریں. ومن یتخذ الشیطان ولیا، اور جو شخص شیطان کو اپنا دوست اور ساتھی بنا لے گا، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، فقد خسر خسرانا مبینا، تو وہ تو بڑے کھلے خسارے میں مبتلا ہو گیا. یعدہم ویمنیہم، شیطان ان سے وعدے بھی کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے. یہ طول عمل، یہ آرزوؤں کے جال جو ہے، یہ شیطان خوب بھول کر اور لوگوں کو ان کے اندر پھنستا ہے. وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور نہیں وعدہ کرتا شیطان انسانوں سے مگر جھوٹا، فریب والا. اولئک مآباهم جہنم، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے. ولا یجدون عنہا محیصا، اور نہیں پائیں گے وہ اس سے بھاگنے کی کوئی جگہ. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار، ان قریب ہم انہیں داخل کریں گے ان باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوگی خالدین فیھا ابدا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ ہے سچا اور برحق. فمن اصدق من اللہ قیلا، اور کون بہتر ہو سکتا ہے اور سچا ہو سکتا ہے زیادہ اللہ سے اپنے قول میں. لیسا بامانیکم، تمہاری تمناؤں سے کچھ طے نہیں ہوگا. ولا امانی اہل کتاب، نہ اہل کتاب کی آرزو اور تمناؤں اور امانی سے کوئی بات بنے گی. من یعمل سوءا یجزا به، جو کوئی بھی کوئی برا کام کرے گا اس کی سزا پائے گا. ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ نہیں پائے گا اللہ کے مقابلے میں اپنا کوئی مددگار اور اپنا کوئی حمایتی. ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثى، اور جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو خواہ عورت، وہو مومن، اور وہ مومن ہو، فاولئک یدخلون الجنت، تو وہ داخل ہوں گے جنت میں. ولا یظلمون نقیرا، اور ان پر تل بھر دانا بھر بھی ظلم نہیں ہوگا، ان کی حق تلفی نہیں ہوگی. ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن، اس سب سے بہتر دین اور کس کا ہے کہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا، سپرد کر دیا اللہ کے اپنے آپ کو. وهو محسن، اور وہ بہت ہی نیک و کار ہے. واتبع ملة ابراہیم حنیفا، اور اس نے پیروی کی ابراہیم کے طریقے کی جو بالکل یکسو تھے، یا اس نے پیروی کی ابراہیم کے طریقے کی بالکل یکسو ہو کر. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور ابراہیم تو وہ ہے جنہیں اللہ نے اپنا دوست قرار دیا، انہیں اپنا خلیل بنایا. وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. وکان اللہ بکل شیء محیطا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، کوئی چیز اس کی گرفت سے باہر نہیں. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، ابھی سورہ مبارکہ کے بالکل شروع میں جو دو آیتیں آئی تھیں اس میں کچھ ابہام تھا، کچھ اجمال تھا جس کی کہ وضاحت کی ضرورت تھی. میں نے عرض کیا تھا کہ میں نے وہاں وہ آپ کو رائے بتا دی تھی کہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بروی، لیکن چونکہ عبارت میں کچھ ہے اس سال لہذا صحابہ نے بھی سوال کیا. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اے نبی یہ آپ سے استفتاء کر رہے ہیں، فتویٰ مانگ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں عورتوں کے بارے میں. قل اللہ یفتیکم فیہن، کہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فتویٰ دے رہا ہے، وضاحت فرما رہا ہے ان کے بارے میں. وما یتلا علیکم فی الکتاب فی یتام النساء، اور وہ جو تلاوت کیا جاتا ہے تم پر کتاب میں، یعنی وہ آیہ مبارکہ جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نساء کے شروع میں، ان یتیم عورتوں کے باب میں. اللاتی لا تؤتونهن ما كتب لهن، جنہیں تم ادا نہیں کرتے ہو جو اللہ نے ان کا حق ٹھہرایا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ وہ یتیم بچیاں کہ جن کو اس لیے نکاح میں لے لیا جاتا تھا کہ اب ان کے پیچھے کوئی نہیں ہے ان کا حمایتی اور مددگار، تو نہ انہیں مہر دیتے تھے نہ ان کے حقوق ادا کرتے تھے. وترغبون ان تنكحوهن، لیکن تم چاہتے ہو ان سے نکاح کر لینا، نکاح کرنا چاہتے ہو حقوق ادا نہیں کرنا چاہتے. یہ ہے اصل میں جن کا کہ ذکر ہوا ہے اس آیہ مبارکہ میں. اب یہ وضاحت بھی ہو گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی وہ قول بھی ہے جو میں آپ کو سنا چکا ہوں. والمستضعفین من البلدان، اور ان بچوں کے حقوق جو کمزور ہیں، جو اپنے حقوق جو ہیں وہ خود حاصل نہیں کر سکتے. وان تقوموا للیتاما بالقسط، اور اللہ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ یتیموں کے حقوق عدل اور انصاف کے ساتھ ادا کرو، کھڑے ہو جاؤ یتیموں کے معاملے میں عدل اور قسط کے ساتھ. وما تفعلوا من خیر فإن اللہ كان به علیما، اور جو بھی خیر اور بھلائی تم کرو گے اللہ تعالیٰ سے وہ علم میں ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے گا. وإن امرأة خافت من بالها نشوزا او اعراضا، اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے اندیشہ رکھتی ہو زیادتی کا یا اعراض کا کہ اب اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، التفات نہیں ہے، فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، تو کوئی حرج نہیں ہے ان دونوں کے لیے کہ وہ باہم کوئی مصالحت کر لیں. وصلح خیر، اور صلح ہی بہتر ہے. وأحضرت الأنفس الشح، اور نفوس پر جو حرص اور لالچ ہے وہ مسلط کر دیا گیا ہے. فإن تحسنوا وتتقوا فإن اللہ كان بما تعملون خبيرا، لیکن اگر تم نیکی کی روش اختیار کرو اور تقویٰ کی روش اختیار کرو تو یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. یہ بات وہی ہے جو سورہ بقرہ میں بھی آ چکی ہے کہ اگر کسی عورت کو یہ اندازہ ہو جائے کہ میرے شوہر کے ساتھ اب میرا نباہ نہیں ہو سکتا اور وہ صلح کرنا چاہے تو اس صلح میں اسے اپنا حق محض پورا یا اس کا کوئی حصہ چھوڑنا پڑے گا. فی مفسدت بھی جو فدیہ دے کر وہ اپنی جان چھڑا لے. اس میں سورہ بقرہ میں وہ آیت آ چکا ہے وہ حکم, اس میں کوئی حرج نہیں. یہاں بھی اجمالہ اسی بات کو دہرایا گیا ہے کہ اب اگر نہیں بن رہی ہے اور عورت کو یہ اندیشہ ہے کہ شوہر کا میری طرف التفات بھی نہیں ہے اور مجھ پر زیادتی کرتا ہے, تو یہ کہ کوئی مصالحت کچھ لے دے کر اس معاملے کو ختم کر دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. اچھا اب ایک اور بات یہ آئی تھی اس وقت کہ اگر تم عدل نہ کر سکو تو پھر ایک سے زائد شادیاں نہ کرو, تو پھر ایک ہی پر اکتفا کرو. اب اس عدل کی کیا حد ہے, یہ تھا سوال کہ جو صحابہ کی طرف سے ہوا, اس پر بھی وضاحت آ رہی ہے. در حقیقت یہ ان تمام موضوعات پر کہ جن پر پہلے گفتگو ہو چکی ہے, ان میں سے جس میں کوئی مزید سوال پیدا ہو گیا تھا, مزید وضاحت طلب کی گئی تھی, ان کے جوابات ہیں جو اس رکوع میں آئے ہیں. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ, اور تم ہرگز اس پر قادر نہیں ہو کہ اپنی بیویوں کے مابین کامل عدل کر سکو چاہے تم کتنا ہی چاہو. یعنی وہ عدل کامل کہ انسان کے دل میں بھی دونوں کا ایک سا مقام ہو اور دلی محبت بھی دونوں کے لیے ایک جیسی اور ایک جتنی ہو, یہ تو بہرحال انسان کے اختیار میں نہیں, اس لیے کہ اس پر انسان کا قابو نہیں ہے, اس میں انسان جو ہے بے بس ہے. تو یہی بات جو ہے شریعت میں حدیث کے ذریعے سے واضح کر دی گئی ہے کہ جو چیزیں ناپ تول کی ہیں جن میں آپ کو اختیار ہے, نان نفقہ ہے, اس میں برابری ہو, اپنا وقت ناپ تول کر برابر برابر ساتھ بسر کیا جائے, یہ چیزیں تو وہ ہیں جو ناپ تول میں آ سکتی ہیں اور انسان کے اختیار میں. تو جو چیزیں اختیار کی ہیں ان میں عدل ہوگا, باقی یہ کہ قلبی میلان, دلی تعلق, محبت, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کے اختیار سے باہر ہے, اس میں عدل پر تم چاہو تب بھی قادر نہیں. تو یہ وضاحت ہے جو فرما دی گئی. بلن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل, تو ایسا نہ ہو کہ ایک کی طرف جھک پڑو اس طریقے سے کہ فتذروها كالمعلقة, کہ دوسری معلق ہو کر رہ جائے, کہ نہ وہ شوہر والی ہو اور نہ بغیر شوہر کے, وہ اپنے نکاح میں بھی ہے, بلی ہوئی بھی ہے, لیکن یہ کہ حقیقت کے اعتبار سے عملاً اس کا کوئی شوہر بھی نہیں ہے. یہ ہے معلقہ, کسی بھی عورت کو اس طرح معلق کر دینا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. فَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا, اور اگر تم اصلاح کرتے رہو اور تقویٰ کی روش اختیار کرو تو یقیناً اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے. یعنی یہ کہ اپنی پوری کوشش کے باوجود کوئی کمی بیشی رہ جائے, مزید اس میں تم کوشش کرتے رہو امکانی حد تک کہ جو بھی کمی رہ گئی اس کی تلافی کرو, تو اللہ تعالیٰ بھی پھر بخشنے والا ہے اور غفور اور رحیم. وہی یہ تفرقہ, اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں, علیحدہ ہو جائیں, طلاق یا خلا کی آخری شکل ہو ہی جائے, یغن اللہ کل من ساعتہ, تو اللہ تعالیٰ غنی کرے گا دونوں کو اپنی وسعت سے اور اپنی کشادگی سے. یعنی یہ کہ طلاق اگرچہ بری شے ہے لیکن اسے حرام نہ سمجھو, اگر موافقت نہیں ہو رہی ہے تو زبردستی بنے رہنے کا فائدہ نہیں ہے, اس سے سو طرح کی خرابیاں پیدا ہوگی, سو طرح کی گندگیاں وجود میں آ سکتی ہیں, کہ وہ زن و شوہر کا تعلق بھی نہیں ہے لیکن قانون وہ نکاح بھی چل رہا ہے, تو یہ چیز اچھی نہیں ہے. بلکہ یہ کہ اگر علیحدہ ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ امید دلا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے اپنے خزانے سے, وسعت اور فضل سے ان دونوں کو نواز دے گا. وکان اللہ واسع الحکیم, اور اللہ بہت وسعت والا, بہت سمائی والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے. وللہ ما فی السماوات وما فی الارض, اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ, اور ہم نے وصیت کی تھی ان کو بھی جن کو تم سے پہلے کتاب دی تھی, اور اے مسلمانوں تمہیں بھی ہم وصیت کر رہے ہیں, ان اتقوا اللہ, کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. یہ سارے قوانین دھرے رہ جاتے ہیں اگر تقوی نہیں. انسان قانون سے کھیلتا ہے, سو طرح کے چور دروازے نکال لیتا ہے, تو قانون تو بہرحال قانون ہے, اس کی اپنی لمیٹیشنز ہیں. اگر انسان کی نیت غلط ہو جائے تو بہتر سے بہتر قانون جو ہے وہ بھی اس کا ہاتھ پکڑ نہیں سکتا, اس لیے کہ قانون کی اپنی لمیٹیشنز ہیں. اگر تقویٰ نہیں ہوگا تو یہ سب بات جو ہے وہ لکھی رہ جائے گی, تم تسلیم بھی کرو گے, عدالت سے نگری بھی ہو جائے گی, لیکن کسی مسئلے کا حل نہیں ہو سکے گا. یہی وجہ نوٹ کیجئے کہ اس سورہ مبارکہ کا آغاز اس آیت سے ہوا تھا جس میں دو مرتبہ تقویٰ کا حکم آیا, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یہ ساری معاشرت جو ہے انسانی اور ساری انسان کی اجتماعی زندگی اس میں خیر اگر آ سکتا ہے تو اس وقت جبکہ تقویٰ دلوں میں موجود ہے. اور یہاں پہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ حضور اپنے خطبے میں بھی فرمایا کرتے تھے اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ، لوگوں میں تمہیں بھی وصیت کر رہا ہوں اور اپنے نفس کو بھی وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو. تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں وہی انداز ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، ہم نے وصیت کی تھی انہیں بھی جنہیں تم سے پہلے ہم نے کتاب عطا فرمائی تھی، اور اے مسلمانوں تمہیں بھی ہماری وصیت اور تاکید یہی ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، پھر اگر تم کفر کرتے ہو اللہ کی باتوں کو ماننے سے انکاری ہوتے ہو تو اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے، یعنی وہ غنی ہے اسے کوئی احتیاج نہیں. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ تو غنی ہے اور حمید ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہاں اندازہ ہو رہا ہے کہ ایک بحث جو ہے وہ ختم ہوئی ہے اور خاتمہ بحث پر یہ انداز ہوتا ہے لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اور یہاں آپ نے دیکھا یہ تین مرتبہ دہرایا گیا ہے، آیت نمبر 131 وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، پھر اس کے بعد آیا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور پھر یہ آیت نمبر 133 میں پھر آ رہا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ کے زمین میں ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے کارساز. اِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ، اے لوگوں اگر وہ چاہے تو تم سب کو ختم کر دے، لے جائے تم سب کو، میاتِ آخرین، اور دوسری مخلوق کو لے آئے، پوری نسل انسانی نئی وجود میں لے آئے، ایک قوم کو ہٹائے دوسری قوم کو لے آئے. فکان اللہ علی ذلک قدیرا، اور اللہ تعالیٰ اس پر قدرت رکھتا ہے. من کان یرید ثواب الدنیا، جو کوئی اس دنیا ہی کے اجر و ثواب کا طالب ہے، فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، تو لوگوں اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے. تو ہی نادان چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی ہے داما بھی ہے. یہ تمہاری تنگ نظری ہے اور تنگ دامنی ہے، یہ کم ظرفی ہے کہ تم صرف اس دنیا ہی کے طالب بن کر رہ جاتے ہو. تم آخرت کے طالب بنو تو یہ دنیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں میں ویسے ہی ڈال دے گا. من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا، اور یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.
اللہ.